الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها ولم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعلمها كتب الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج کا باب ہے باب الاخلاص و احتضار النیت فی جميع الاعمال والاقوال والاحوال البارزه والخفیہ. آج کے سبق میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں ریاض الصالحین کے اس باب میں اخلاص اور اچھی نیت کا بیان تمام ظاہری باطنی اعمال اقوال احوال میں جتنے بھی عمل ہو جتنی بھی باتیں انسان کرتا ہو جس قسم کی اس کی حالت ہو ہر حالت میں نیت اچھی ہو اور اخلاص والا عمل ہو. اس لیے قرآن کریم کی پہلی آیت انہوں نے اس باب کے اندر بیان فرمائی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اس آیت میں اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. نماز پڑھیں زکوٰۃ دیں یہ سب سچا دین ہے. اخلاص نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اپنی عبادات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے اسی کا نام اخلاص ہے. اسی لیے یہاں پر لفظ ہے مخلصین لہ الدین حنفاء. حنفاء کا کیا مطلب ہے؟ آدمی ساری برائیوں سے دور ہو کر اسلام کی طرف آ جاوے اس کا نام ہے حنیف. ملت ابراہیم حنیف. اور یہاں حنفاء سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب ہے. جس طرح انہوں نے تمام مذہب کو چھوڑا یہودیت کو چھوڑا عیسائیت کو چھوڑا مشرکین کے شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے اسی کو یہاں اللہ حنیف کہہ رہے ہیں، حنفاء، اور اسی کا حکم دیا اللہ نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ملت ابراہیم حنیفہ، سیدھے راستے پر چلو. دوسری آیت بیان کی اس باب میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے جانوروں جس کو تم ذبح کرتے ہو اس کا خون، اس کی ہڈیاں، اس کی چمڑی، اس کا گوشت نہیں چاہیے. اللہ تو قربانی کروا کر کے تمہارے دل کو دیکھنا چاہتے ہیں. ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم کس نیت کے ساتھ، کس اس اخلاص کے ساتھ، کس خوشی، اللہ کی خوشی، اللہ کو خوش کرنے کے ساتھ تم یہ جانور کو ذبح کرتے ہو. یہ صرف جانور کے لیے نہیں ہے، یہ حکم نماز کے لیے بھی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو کس کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو یا بندے کو. تم زکات دیتے ہو کس کے لیے، تم روزہ رکھتے ہو کس کے لیے، تم حج اور عمرہ کرتے ہو کس کے لیے. تم کوئی بھی نیک عمل کرو، چاہے ایک پینی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایک بار سبحان اللہ ہی پڑھو، لیکن تمہارے دل کی کیفیت کو اللہ دیکھتا ہے، وہ زبان کے بولنے کو نہیں دیکھتا. ان اللہ، حدیث میں آتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم، اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا موٹا ہے، کتنی ہوشیار ہے، کون ہے، یہ چہرہ اللہ نہیں دیکھتا. نہ تو تمہارے مال کو دیکھتا ہے، کتنا مالدار ہے، کتنی مالدار ہے، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا بڑا گھر ہے، کتنی بڑی گاڑیاں ہیں، کتنی زیادہ گاڑیاں ہیں، اللہ ان کو نہیں دیکھتا. اللہ تو فرماتے ہیں آگے حدیث قدسی میں، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى اعمالكم ونیات قلوبكم، اللہ تو تمہارے عملوں کو اور تمہارے دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے عمل کرتے ہو. کبھی کبھی نیت آدمی کر لے تو اسی نیت پر اللہ فیصلے کر دیتا ہے. ایک آدمی، آگے حدیث آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کوئی بھی عمل ہو، چاہے چھپ کر کرے، چاہے کھل کر کرے. اللہ قرآن کریم میں اس بات کو ذکر فرماتے ہیں، قل ان کنتم تخفون ما فی صدورکم، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، جو بات تم دلوں میں چھپاتے ہو اور جو بات تم کھل کر کرتے ہو سب اللہ جانتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کوئی بھی بات کرے، پکار کر کرے، چھپ کر کرے، ابھی تک دل میں نہیں آئی، آنے والی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ابھی تک دل میں نہیں آئی کوئی بات، آنے والی ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اسی کو دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، میری مائیں اور بہنیں اللہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، تم زور سے بات کرو، آہستہ آہستہ دلوں میں بات کرو. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو تمہارے دل کے وسپر اور بھید کو جانتا ہے، سیکرٹس کو جانتا ہے، جو چھپ کر، سب کچھ اللہ جانتا ہے. ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، ربنا، او ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپ کر، جو کچھ ہم کرتے ہیں دکھا کر. وما یکفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں بھی نہیں، زمین کے نیچے بھی نہیں، آسمان پر بھی نہیں، آسمان کے نیچے بھی، کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے. ان تمام آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ ایسی قدرت والا ہے جو آدمی اعمال اخلاص کے ساتھ کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے تو اللہ کے یہاں اس آدمی کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اسی لیے یاد رکھو اللہ کے یہاں دلوں کی حالت بہت ضروری ہے، جس کو اللہ نے بیان فرمایا بہت ساری جگہ پر۔ اس باب کی اندر میں دوسری بات جو بیان کی جا رہی ہے، اعمال صالحہ، نیک عمل کرنا اور نیت کے ساتھ کرنا، دو کام آج کے سبق میں بیان کیے گئے ہیں۔ نیت آدمی کر لے تو پورا اس کو ثواب مل جائے گا، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے، اس کو نیت پر ہی اللہ ثواب دے دیتا ہے۔ اگر وہ کر لے تو پھر ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے گناہ کرنے کی نیت کی کہ فلاں گناہ میں کروں گی اور اس نے پھر نیت کو توڑ دیا کہ اللہ کا ڈر ہے میں نہیں کروں گی، تو اس ارادے کے بدلنے پر بھی اللہ اس کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اور اگر گناہ کرنے کا ارادہ پکا ہو گیا کہ اب میں گناہ کرنے کے لیے جا رہی ہوں، فوراً دل میں آیا نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، اگر اس نیت سے گناہ کو چھوڑ دیں تو اللہ ایسے ڈرنے والی عورت کو جنت میں دو جنت عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اس کو دو جنت ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت الماوا اللہ اس کو دیں گے، بہت بڑی جنت ہے۔ جب آدمی نیت پر اللہ اتنا کچھ دے دیتا ہے تو نیت کرنے کے بعد اگر وہ نیک عمل کر لے تو اللہ اس پر کتنا دے دے گا۔ اس لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث میں ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولی فہجرتہ الی اللہ ورسولی، جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کا ارادہ کیا اس کو اللہ رسول مل گئے، اور جس نے نکاح کے ارادے سے مکہ سے مدینہ، ایک عورت تھی مدینہ منورہ میں، اس نے مکہ میں ایک صحابی رہتے تھے، کہا میں تجھ سے شادی کروں گی اس نیت پر کہ تو مکہ سے وہاں سے یہاں آ جائے، اور انہوں نے وہاں سے سفر کر لیا نکاح کے ارادے سے۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی اس کو اللہ رسول مل گیا، اور جس نے نکاح کے لیے اس کو اس کا بدلہ نکاح مل گیا، اللہ رسول کا یعنی ثواب نہیں ملا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنی نیت کو بدلے ہر کام کے اندر میں، چاہے ایک پینی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن نیت کرے کہ میں کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کرتی ہوں، اللہ کے لیے دو رکعت نفل ہی پڑے اللہ کے لیے، کوئی بھی کام ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو صرف اللہ کے لیے کریں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس پر پورا ثواب دے دے گا۔ اور اعمال صالحہ کے بارے میں پھر بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، میل او فیمیل، مینس اینڈ لیڈی، جو بھی نیک عمل کرے، صالحا من ذکر او انثى، لیکن میں نے پہلے بتا دیا عمل کے کیسا ہو، اخلاص والا ہو۔ آدمی بہت عمل کرتے ہیں، بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن شو آف کر دیتے ہیں، شو آف کر دیں تو پھر ایسا عمل نہ دنیا میں کام آئے گا، نہ قبر میں، نہ قیامت میں، کہیں نہیں کام نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ قیامت میں اللہ کہیں گے جس کے لیے تو نے عمل کیا ہے اسی سے تو ثواب لے لے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل میں شو آف نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں، جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ جو میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس میں کیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ محدثین حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید بھی تو اللہ کا کلام ہے، تو کیا فرق ہے حدیث قدسی میں؟ یعنی حدیث میں وہ باتیں جو اللہ کے رسول نے یوں کہہ کر بیان کی کہ اللہ فرماتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے قرآن، یہ بھی اللہ کا کلام، ایک ہے حدیث قدسی، یہ بھی اللہ کا کلام، صرف زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت نماز میں بھی کی جاتی ہے، اور حدیث قدسی اگر کوئی نماز میں پڑھ لے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اے دونوں اللہ کا کلام، لیکن قرآن مجید سب سے اعلیٰ ہے، اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے. اگر کوئی حدیث قدسی کو یہ کہہ کر کہ یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے اور پوری حدیث نماز میں پڑھ لی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. دوسرا جواب یہ ہے، قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے میننگ دونوں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حدیث قدسی اس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور اس کے میننگ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے، میننگ تو اللہ کا ہے بھائی، ایسا تم بیان کرو. ایسے کوئی منسٹر کہہ دے کہ آپ کو یہ بات جا کے فلاں گاؤں میں فلاں سٹی میں بیان کرنی ہے، اب یہ جا کر اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے. ایک پرنسپل کہہ دے مولانا صاحب یا شیخ صاحب یا عالم صاحب آپ فلاں گاؤں میں جا کر یہاں پر سود کے اوپر بیان کرو، ہے نا، تو اب سود پر جا کر بیان کر رہا ہے. اب جو اس نے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے، تو الفاظ تو شیخ صاحب کے ہیں لیکن مضمون کس کا ہے؟ اللہ کا، یعنی منسٹر کا ہوتا ہے یا شیخ کا، بڑے آدمی کا ہوتا ہے. اسی طرح الفاظ اللہ کے ہیں لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور اس کی جو میننگ ہے، مفہوم ہے، وہ کس کا ہوتے ہیں؟ اللہ. یہ ہے فرق حدیث یعنی کلام اللہ میں اور حدیث قدسی میں. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بہت ضروری ہے کہ اللہ نے حدیث قدسی بیان کی. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں یہ بھی کبھی کبھی سمجھنا چاہیے. بہت سارے علماء کہتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہ مطلب ہے کہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسا مفہوم بیان کرنے کا کہہ دیا ہے. تیسرا جواب یہ ہے، قرآن مجید کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. مطلب قرآن مجید کا اللہ نے چیلنج کر دیا ہے کہ ایسا کلام کوئی دنیا میں لا نہیں سکتا. حدیث قدسی میں چیلنج نہیں ہے، ایسا کوئی بیان کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی ہے. اور چوتھا جواب یہ ہے، قرآن مجید کے انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. حدیث قدسی کے انکار کرنے سے کافر تو نہیں ہوتا لیکن فاسق ہو جاتا ہے، بہت بڑا اس کو کبیرہ گناہ ملے گا. یہ فرق ہے قرآن اور حدیث میں. لیکن اس سے بھی بہتر جواب جو نقل کیا ہے محدثین نے، فرمایا قرآن مجید کو وضو کے بغیر نہیں پکڑ سکتے، اور حدیث قدسی کو بغیر طہارت کے اگر ہاتھ لگا دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اور قرآن مجید میں تو اللہ نے فرما دیا قرآن کے لیے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو چھو نہیں سکتے مگر پاکی کے ساتھ ہی. یہ ہے حدیث قدسی. اسی لیے اس حدیث کے شروع میں بیان کیا ان اللہ تبارک و تعالی، اس لیے میں نے اس کی طرح تشریح کر دی کہ اللہ کیا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث میں، ان اللہ کتبا، جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن ابھی تک وہ نیکی نہیں کر سکا، نماز میں دو رکعت جا کر مسجد میں پڑھوں گا لیکن ابھی پڑھی نہیں، 1000 پاؤنڈ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا، ابھی دیا نہیں. یہ حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں. اللہ کیا فرماتے ہیں، ابھی تک وہ عمل کر نہیں سکا لیکن کرنے کا ارادہ انٹینشن کر لیا، تو اللہ اس کے 1000 پاؤنڈ پر ایک نیکی اس کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے. اتنا آسان ہے. بیٹھے بیٹھے نیت کرتے ہو, اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے تو معلوم ہوتا ہے نیت پر بھی ثواب ہے. جماعت والے کہتے نیت تو کرو بھائی, نیت تو کرو, نیت تو کرو, نیت کرنے پر بھی ثواب ہے. کہتے ہیں نا جاوے نہ جاوے بات کی بات ہے, لیکن دل سے نیت کرو. ہاں اللہ دیکھتا ہے اندر میں اگر کھوکھلا ہو نا, یعنی خالی خالی تو کہنے دو مجھے, خالی خالی میں نہیں چلے گا. آدمی صحیح نیت کرے, یعنی نیت کرے انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو ضرور جاؤں گا, اس پر اس کو نیکی کا ثواب تو مل گیا. پھر کوئی موقع نہیں آیا, نہ جا سکا, وہ الگ بات ہے. اگر گیا تو ثواب ہے, نہ گیا تو کوئی گناہ تو ہے نہیں. اللہ پاک نے مجھے اتنا پیسہ دیا تو 100 پاؤنڈ انشاءاللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. نیت تو کر لی اس نے, سچی نیت کر لی, اس کو 100 پاؤنڈ پر نیکی کا ثواب مل جائے گا. اب بعد میں اللہ نے اس کو دے دیا, اگر اس نے دیا تو دینے کا الگ ثواب ہے. یہ مطلب ہے حدیث کا, بات سمجھ میں آ رہی ہے. فرماتے ہیں حدیث میں کیا ہے, ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک. جو شخص کسی نیکی کا, یعنی اللہ پاک نے نیکیاں اور برائیوں کو مقرر فرما دیا اور بین ذلک واضح واضح بیان کر دیا, یہ نیکی کے کام ہیں, یہ گناہ کے کام ہیں. لیکن اللہ کتنا بڑا ہے, نیکی کے ارادے پر نیکی, گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک یہ کرتا نہیں, جب تک یہ کرتا نہیں. ہاں اگر اس نے ارادہ بدل دیا تو پھر لکھا جائے گا ثواب بھی, حالانکہ گناہ کا ارادہ تھا لیکن اس نے ارادہ بدل دیا نہیں کرنا ہے تو الگ بات, تو اس کو ثواب. کہہ رہے ہیں ارادہ کر لیا, ابھی تک اس نے کیا نہیں ہے تو اس کے نام اعمال میں اللہ پاک مکمل نیکی لکھنے کا حکم دے دیتے ہیں. اور اگر ارادہ کرنے کے بعد, آگے اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, عمل کر لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیاں بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ثواب لکھا جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کیا فرماتے ہیں, فمن ہم بحسنا, جس نے نیکی کا ارادہ کیا, فلم یعملھا, اس نے نہیں کیا, کتب اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنتا کاملہ, مکمل بڑی نیکی اس کی لکھی جائے گی, کمپلیٹ آدھی نہیں, مکمل نیکی. وَإِنْ هَمَّ بِهَا, اگر ارادہ کر لیا پھر اس پر عمل بھی کر لیا, ہی پریکٹس آفٹر ورڈ, کتب اللہ 10 حسنات الی 700, 10 سے لے کر 700 الى اضعاف کثیرا, اور 700 سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. اور اگر آگے کیا فرماتے ہیں, برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کو کرتا نہیں تو اللہ پاک اس کے نام اعمال میں مکمل نیکی نہیں لکھتے, اور گناہ بھی نہیں, نیکی بھی نہیں. اور اگر ارادے کے بعد اسے کر لیا تو اس کے نام اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا, 10 نہیں 700 نہیں, کئی گنا زیادہ نہیں. اللہ کتنا رحیم ہے, گنا پر ایک ہی گنا اور نیکی پر 10 10 to 700 700 to, سمجھ میں نہیں آتا کتنا ہوگا, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, جس کو کہتے انکاؤنٹبل, اس کی کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر حدیث بیان کی ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے, عجیب حدیث, سبحان اللہ. فرمایا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے پہلی جلد میں صفحہ 325 پر. کیا ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, انہما فرماتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ جل شانہ نے فرمایا ایک نیکی کا بدلہ 700 نیکیاں تک ملے گی, جب اللہ نے یہ حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی امت کو یہ بتاؤ کتنا 700 ملے گی ایک نیکی کا ثواب 700 تک, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے درخواست کی, ریکویسٹ اللہ تبارک و تعالی. کیا ریکویسٹ کی؟ ربی زد امتی، اے اللہ 700 ہی بس، 700 میری امت کے لیے اور زیادہ کر دے. نہ نبی اپنی امت پر رحم کرنے والا تھا کہ میری مائیں اور بہنیں صرف ارادہ کرے آج تو جانا ہے مجھے بیان میں، حدیث کے سبق میں، ریاض الصالحین کے درس میں، نبی کی بات کو سننے کے لیے. اس لیے کہ یہاں تو درس ہوتا ہے نا، ریاض الصالحین کا درس ہوتا ہے، بیان تو ایک الگ چیز ہے لیکن درس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جہاں پر رسول اللہ کی بات بیان کی جاتی ہے تو اللہ اکبر. میں نے شروع میں بھی کہا تھا ایک حدیث سننے پر 40,000 نفل حج پڑھنے کا ثواب ہے، کیونکہ نبی کی حدیث ہے. قرآن کا تو پھر کیا ہوگا، ایک قرآن کی آیت ہی سمجھ لے. جیسے امام نووی کا تو معمول ہے ہر باب کے شروع میں 2-3 آیتیں بیان کرتے ہیں پھر حدیث بیان کرتے ہیں، تو ہم تو قرآن بھی سمجھتے ہیں اور حدیث بھی سمجھتے ہیں، اتنا ثواب ہے. میری مائیں اور بہنیں اپنے گھر پر بیٹھ کر 12 بجے سے لے کر 1 بجے میں 1,000 نفل نماز نہیں پڑھ سکتی. پڑھ سکتی ہے کوئی؟ دنیا میں کوئی نہیں پڑھ سکتا. 1 گھنٹے میں 1,000 نفل تو میں نہیں سمجھتا ہوں پڑھ سکتا ہے کوئی. جوان بھی نہیں، بوڑھا بھی نہیں، بوڑھی بھی نہیں، اور جوان عورت بھی نہیں، کوئی نہیں پڑھ سکتا. ہاں اگر اپ اینڈ ڈاؤن، کس دا گراؤنڈ، رن ٹو ٹاؤن، ان ٹو پاؤن ہو تو الگ بات ہے، ورنہ تو مشکل ہے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری مائیں اور بہنیں سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کی ایک آیت کو تم نے سمجھ لیا، جیسے آج میں نے تمہارے سامنے 2 آیت پڑھی اس باب کی، اور ایک حدیث کو سمجھ لیا، ہم تو کتنی حدیث سن رہے ہیں، ایک حدیث کو سمجھ لیا تو فرمایا 1,000 نفل نماز رکعت پڑھنے کا ثواب ہے. ایک حدیث پر، ایک قرآن کی آیت پر ہم تو 1 گھنٹے میں، میری مائیں اور بہنیں کتنی حدیث اور کتنی باتیں اللہ رسول کی سنتے ہیں. اللہ کا کرم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر پھر بھی ہم خود نہ آئے، دوسروں کو دعوت نہ دے تو ہم بکیل ہیں. بکیل ہے کہ نہیں بکیل؟ ایک تو ہوتا ہے پیسے کا بکیل، اور ایک ہوتا ہے دین کے اندر بکیل، اور ایک ہوتا ہے نماز کے اندر میں چور. اللہ کے نبی فرماتے ہیں برابر نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کا چور ہے. ایک تو پیسے چورتا ہے، ایک تو نماز میں چوری کرتا ہے. اسی طرح دین میں بخیل وہ ہے خود بھی نہ آئے اور دوسروں کو بھی درس حدیث میں آنے کی دعوت نہ دے، وہ بخیل ہے. اس میں کتنا بڑا فائدہ ہوگا اگر صرف یہاں پر اگر 50 یا 100 مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہے، ہر ایک صرف یہ نیت کر لے ہر ایک کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم ایک ایک مل کر کے ہر ایک آدمی کو ہم دعوت دیں گے، نیت ہی کر لے تو نیت پر تو یہی سے ایک ثواب مل جائے گا. جیسے آپ نے حدیث قدسی پڑھ لی، حدیث قدسی پڑھی کہ نہیں، آپ کو یقین ہے کہ نہیں یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے، آپ نے حدیث پڑھ لی، اگر شک ہو گیا تو نبی کی بات میں. آپ میں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے مکمل، ہمیں ثواب تو مل گیا. اگر آگے چل کر ہم نے کسی ایک عورت کو بتلا دیا، اگر 50 دوسری 50 کو بتائے گی تو ایک عورت نے، ایک ماں نے، ایک بہن نے دوسری بہن کو بتا دیا، کیا ہوگا؟ اگر وہ آ گئی سبحان اللہ، اس نے سن لیا تو 1 گھنٹہ سننے پر اس عورت نے جتنی حدیث اور جتنی قرآن کی باتیں سنی ہے، ایک حدیث پر 1,000 نفل رکعت کا ثواب. اگر اس نے 50 حدیث سن کر یہاں سے 1 گھنٹے میں جاتی ہے تو 50 حدیث پر 50,000 نفل رکعت کا ثواب وہ دعوت دینے والے کو بھی مل گیا. کتنا آسان سودا ہے، ایزی ہے کہ نہیں؟ خصوصاً رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کسی نے اگر توبہ کر لی، کوئی عورت آ گئی. اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے میں نے شب برات میں واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، امام غزالی رحمت اللہ علوم میں فرماتے ہیں، ایک شیخ بہت بڑے بزرگ بیان کر رہے تھے اور
منبر کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور بیان میں بزرگ نے یوں کہا کہ اللہ دعا میں کہا اللہ تبارک و تعالی اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہو جس کا دل کالا ہو جس کی آنکھیں سکھ گئی ہو. کیا مطلب؟ دل کالا ہے گناہ کر کر کے دل کالا ہو گیا, اب رونا بھی نہیں آتا, حدیث سن کر بھی رونا نہیں آتا, قرآن کی بات سن کر بھی رونا نہیں آتا, نبی کی بات سن کر بھی, اور اکیلے اکیلے توبہ کرے تو بھی رونا نہیں آتا. معلوم ہوتا ہے اس کے آنسو سکھ گئے, ڈرائی ہو گئے. آدمی کو تو کبھی تو آنکھ سے آنسو نکلنا چاہیے اکیلے اکیلے, اللہ کے در کی وجہ سے, توبہ کے اندر. تو اے اللہ ایسا کوئی آدمی ہو تو اس کی تو مغفرت فرما دے. تو وہ آدمی کھڑا ہو گیا, کہا دوبارہ یہ بات تم کہو, میرا دل کالا ہو چکا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. بس یہ کہہ رہا تھا, اس نے رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر, اس کا رونا کس نیت سے ہوگا, کیا ہوگا؟ مولانا صاحب وہ بزرگ فرماتے ہیں, رات کو میں نے خواب میں دیکھا اللہ فرماتے ہیں, میرے بندے تو نے بیان میں یہ بات کہی, اس پر میرا ایک بندہ جو مجھ سے دور ہو گیا تھا, اللہ سے ناراض ہو کر یعنی دور ہو گیا تھا. کیا مطلب؟ گناہ کا کام کرتا تھا یعنی اللہ اس کی رحمت سے دور تھا وہ. تم نے میرے بندے کو مجھ سے ملا دیا, توبہ کروا دی, میں نے اس بندے کی بھی مغفرت کر دی اور شیخ تمہاری بھی مغفرت کر دی, اور اس مجمع میں جتنے تھے اللہ نے فرمایا سب کی میں نے مغفرت کر دی. اگر ہم نے ایک عورت کو دعوت دے دی وہ آ گئی, کہیں اس کے دل پر اللہ رسول کی بات چوٹ لگ گئی اور دل میں رونے لگی اندر اندر میں, توبہ اللہ نے قبول کر لی, تو دعوت دینے والی کا تو بیڑا پار ہو گیا. جیسے ابھی ایک آدمی نے کل مجھے سنایا کہ آپ کا بیان سن سن کر میں کبھی حج اور عمرہ کے ارادے سے نہیں جاتا تھا, چلا گیا, ابھی جا کر آیا, میں میرے چھوٹے بھائی کو لے گیا جس نے بلوغت کے بعد سے لے کر آج تک 15 سال اوپر ہو گئے, کبھی مسجد کبھی نماز نہیں سوائے عید کے. میں اس کو عمرہ میں لے گیا, الحمدللہ تم نے تمہاری بات کی چوٹ میرے دل پر لگی اور میں اس کو بھی لے گیا. جب سے ہم آئے ہیں میرے بھائی نے 5 وقت کی نماز بھی شروع کر دی, ہے کہ نہیں؟ یہ بیان ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے ویب سائٹ پر, تفسیر صالح پر, ہماری ویب سائٹ ہے تفسیر صالح, اس پر ہر جمعہ کا بیان, یہ لیڈیز پروگرام ہے, تفسیر ہے, سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے. ایک آدمی نے مجھے سنایا عجیب بات, فرمایا میں داڑھی سے نفرت کرتا تھا لیکن تمہارے ایک جمعہ کے بیان کو میں نے سنا, مانچسٹر سے ایک آدمی نے بتایا, سنا الحمدللہ اس وقت سے میں نے نمازیں بھی شروع کر دی اور داڑھی بھی رکھ لی. اللہ کے یہاں تو کتنا ہمارے لیے فائدہ ہے. ایسا تو ایک آدمی نے بیان کیا, ایک عورت آئی تھی برمنگھم سے, فرمایا ہم تمہارا بیان ویب سائٹ پر سنتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے گھر میں نماز عبادت قرآن تلاوت سب شروع ہو گیا. کتنا فائدہ ہوگا, ایسے تو کہاں کہاں لوگ سنتے ہوں گے ہمیں پتا نہیں ہے. وہ تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تیری ہدایت فلاں جگہ رکھی ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ٹھیک نہیں ہوا, دوسرے کے پاس گیا ٹھیک نہیں ہوا, ایک بار گیا ٹھیک نہیں ہوا, دو بار گیا, اس لیے کہ اللہ نے فلاں دوا میں فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے. ہر وقت تو نہیں ہوتا, کب کس کی بات پر اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے پتا نہیں ہوتا ہے. ایک فیملی ہے, ڈاکٹر ٹیچر شوہر میاں بیوی کہہ رہے تھے میری ساری بیٹیاں, اور گھر میں ماحول ایسا ماحول تھا یقین جانے ایسا ماحول تھا کہ گھر کے اندر میں اپنے بوائے فرینڈ کو لاتی تھی, شوہر اپنی گرل فرینڈ کو میرے سامنے, اور میری بیٹیاں میرے بیٹے اپنے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو لاتے تھے. لیکن جب ہم نے کیا کہوں, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, ہم نے گھر میں یہ باتیں سن سن کر بیان کی تفسیر کی, گھر کے اندر ہم نے کھاتے وقت پروگرام رکھ دیا, وہ ڈاؤن لوڈ کر کے گھر میں رکھ دیا, سنتے رہے, میرا پورا گھر تہجد گزار بن گیا. اس کے لیے کس گھر میں کہاں پر, تو میری مائیں اور بہنیں ہم بھی آئیں دوسرے کو آنے کی دعوت دیں, بڑے بڑے فائدے ہوں گے. دیکھو حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا نبی تو ہمارے لیے کتنی طرف کرتا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا اللہ تعالی میری امت کے 70,000 کو 70,000 کو جنت میں داخل کر دے گا. سو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے اور درخواست کرو, اور درخواست کرو, ریکویسٹ مور پیپل تو گو ان جنت. اللہ نے پھر مانگا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اپنے چلو بھر کر, اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنا چلو, چلو کو مانا سمجھ میں آتا ہے نا, ہینڈ فل. آپ صرف اس لفظ کو سوچو, اللہ کا ہینڈ فل کیا ہوگا وہ ہمیں جانتا, اللہ جانتا ہے, لیکن سورج اتنا بڑا ہے, یہ کرسی جو ہے اللہ کی وسیع کرسی السماواتی, کرسی عرش کے سامنے ایسی ہے جیسا کہ ایک چھوٹا کنکر, ایک چھوٹا کنکر پوری دنیا کے میدان میں رکھا جائے. کرسی اللہ کی اتنی چھوٹی ہے تو پھر عرش کتنا بڑا ہوگا؟ عرش اتنا بڑا تو اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ اللہ اپنا چلو بھر کر, ہینڈ فل, فرمایا میں اپنے ہینڈ فل جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دوں گا. ابو بکر تو ابو بکر تھے, وہ بھی اپنی امت کی کتنی رحمت اپنے بندوں, اپنے بھائیوں کے لیے, نبی کی امت کے لیے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مانگیے, اور مانگیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, فرمایا عمر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بس کر, بس کر, کیا اللہ کا ایک چلو کافی نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہاں عمر نے سچ کہا, اللہ ایک چلے میں سب کو نکال لے گا. وہ کتنا رحیم کریم ہے. حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جہنم کے کسی کونے میں عذاب میں ہائی ہائی نہیں کر رہا ہے, یا حنان یا منان یا حنان یا منان, اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے جبرائیل کو جاؤ جہنم میں ایک ایمان والا ہے وہ مجھے پکار رہا ہے, یا حنان سے یا منان سے اس کو تلاش کرو. جبرائیل جیسا اتنا بڑا فرشتہ جس کے 600 ونگز ہے, کتنے بھائی؟ 600, کتنا؟ اس نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا اللہ آئی وانٹ ٹو سی اے جنت, ہاؤ بگ از اٹ, اتنی بڑی ہے, فرمایا جاؤ فلائی کرو. ان کا ایک ونگ, ایک فرام ایسٹ ٹو ویسٹ ہے, مشرق سے مغرب کا, 600 کتنا بڑا ہے. اللہ کے رسول فرماتے میں نے جبرائیل کو صرف دو مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے, ٹو ٹائم اونلی. ایک تو پہلی وہی آئی تب اقرا بسمی, اس وقت آسمان زمین کے درمیان میں معلق تھے, اور دوسرا معراج میں گیا. میں اتنا بڑا فرشتہ ہو کر اس سے آگے نہیں آ سکتا, نبی تم ہی جا سکتے ہیں. اس وقت دیکھا, بس دو ہی مرتبہ. پہلی مرتبہ جب دیکھا تو ڈر گئے, ہے نا, حدیث پوری ہے نا, زملونی زملونی, وہ خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ, نبی کہہ رہے ہیں. وہ شیورنگ کر رہے تھے نا, شیورنگ کر رہے تھے. فرمایا جاؤ جاؤ جنت دیکھو. فرمایا میں 300 ایئرز تک فلائی کیا اپنے ونگ سے, تھک گیا. جبریل کہتے ہیں تھک گیا میں بیٹھا, اللہ شاید میری جنت پوری ہو گئی. فرمایا ابھی تو آدھی بھی نہیں, کوٹر بھی پوری نہیں ہوئی ہے. وہ جبرائیل ودن سیکنڈ آسمان پر اللہ نے کہا جبرائیل کو جاؤ میرے یوسف کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے اوپر سے نیچے. ابھی تو زمین کے تلے پر نہیں پہنچے, اس سے سیکنڈ میں جبرائیل اوپر سے نیچے آ گئے. اس کی فلائی کا اندازہ کرو, اللہ کتنا بڑا ہوگا, جبکہ ایک فرشتے کی حالت ہے. ایک حدیث میں ایک کتاب چھپی ہے فرشتوں کے عجیب و غریب حالات, بہت بڑے عالم نے لکھی ہے فرشتوں کے عجیب و غریب حالات. اس میں لکھا ہے ایک فرشتہ اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے اس کے انگوٹھے پر, ایک انگوٹھے کے ناخون پر سات سمندر کا پانی رکھ دیا جائے ایک قطرہ بھی نہیں گر سکتا. وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. وہ جبرائیل سے کہتا ہے جاؤ کہیں جہنم میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ مجھے بلا رہا ہے یا حنان یا منان اس کو نکالو. جبرائیل تلاش کرتے ہیں کہیں وہ نظر نہیں آتا. پھر اللہ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ I can't find him. کہاں ہوگا وہ؟ نہیں ہوگا. فرمایا ٹھیک میں نکالتا ہوں فلاں کونے میں ہے جاؤ. اللہ حکم کریں گے جبرائیل کو فلاں جگہ میں بیٹھا ہوا ہے جاؤ میں بتاتا ہوں. جا کر اس کو نکالیں گے. 1000 سال تک جہنم میں جلا لیکن اللہ کا نام پکار رہا ہے. اللہ نے اس کو سن کر فرمایا جاؤ اس کو جنت میں داخل کرو میرے نام کی وجہ سے. تو اگر دنیا میں ہم نے اللہ کا نام لے لیا عبادت کر لی اچھے عمل کر لیے اچھی نیتیں کر لی ایک آدمی کو ہم نے دعوت دے دی اگر وہ آ گئے اگر اس کی زندگی بن گئی تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو میں حدیث بیان کر رہا تھا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی میں نے تو سوچی نہیں تھی ذہن میں آ گئی. فرمایا جب اللہ جل شانہ نے فرمایا نیکی کا بدلہ 700 نیکیاں تک ملے گی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی ریکویسٹ کی اور زیادہ رب زد امتی اے اللہ 700 بس ایک نیکی پر 700 بس رب زد امتی میری امت کو اور زیادہ دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد فوراً آیت نازل کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض دے خالی پیسے نہیں کوئی بھی نیک عمل حسنا کوئی بھی نیک عمل چاہے پہلی ہو چاہے 2 رکعت نفل ہو کوئی بھی عمل ہو. فرمایا کتنا ثواب جس کا کوئی حساب نہیں اضعافا مضاعفا کوئی حساب نہیں بے انتہا انکاؤنٹبل. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کچھ اور زیادہ کر دے نا اور زیادہ کر دے گیو اس سم تھنگ سم مو ہے نا سم مو کھانا نہیں نیکیوں کا ثواب. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب جو صبر کریں گے. صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کا کیا مطلب؟ ایک تو مطلب ہے نیکی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے دل پر پتھر رکھ کر نیکی کرتا ہے. مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت آ گیا لیکن ٹھنڈی بہت ہے اٹھنے کا ارادہ نہیں ہوتا دل پر پتھر رکھ کر اٹھ کر وضو کر کے فجر پڑھ لی یہ بھی صبر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. خالی صبر میت کے اوپر صبر کرنے کا نام نہیں ہے. ایک قسم یہ ہے کوئی بھی ہے. تو میں نے ایک مثال دی آپ کو دل میں آتا ہے میرے پاس 1000 پاؤنڈ ہے 10 پاؤنڈ میں دوں گا اللہ کے راستے میں تو کیا ہوگا کم ہو جائے گا مجھے تھوڑے کام ہے پیسے کے لیکن دل پر پتھر رکھ کر اللہ کے لیے 10 پاؤنڈ دے دیا یہ ہے صبر. نیکیوں میں صبر اور گناہوں میں صبر. گناہوں میں صبر کا کیا مطلب ہے؟ دل میں ارادہ آیا کہ میں فلاں گناہ کر لوں میں غیبت کر لوں میں زنا کر لوں میں چوری کر لوں میں فلاں کام کر لوں فلاں فلا فلا جس سے بہت سارے گناہ ہے کر لوں لیکن پھر دل پر آیا نہیں کروں گا میں چوٹ لگا دی نہیں کروں گا اس کا نام بھی صبر ہے. صبر فی الاطاعت صبر فی الاسم گناہوں میں صبر یعنی گناہوں سے رکنا نیکیوں میں کرنا اور تیسرا وہ ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے صبر کرتا ہے گھر میں میت ہو جائے صبر کرتا ہے گھر لوٹ گیا صبر کرتا ہے چوری ہو گئی صبر کرتا ہے جل گیا صبر کرتا ہے مال ختم ہو گیا صبر کرتا ہے اللہ مجھے دے گا. اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تینوں کے بارے میں
انما یوفی الصابرون,
صبر کرنے والے اس کا ثواب کیا ہے,
اجرہم بغیر حساب,
اتنا ثواب اتنا ثواب بغیر حساب, انکاؤنٹبل, جس کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہے اللہ ایسے ہی دے دے گا. آتی ہے بات,
یہ ہے. تو اس حدیث میں فرمایا, بڑی عجیب بات, یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے, پچھلی امت میں ایسا نہیں تھا کہ اس کی نیکی کے ارادے پر بھی اللہ اس کو نیکی دے دیتا ہے, صرف نیکی کا ارادہ کیا اور گناہ کے ارادے پر بھی گناہ نہیں لکھا جاتا. اور دوسری بات کیا ہے, نیکی کرنے کے بعد 10, 700 اور بغیر حساب تک لکھا جاتا ہے, اور گناہ کا ارادہ کیا چھوڑ دیا تو نیکی لکھی جائے گی, اور اگر کر لیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا, 10 نہیں 700 نہیں, بغیر حساب نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ ہیں, یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے, ورنہ قوم موسیٰ میں, پچھلی قوم میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ آج رات میں یا آج کل کے دن میں تو نے یہ گناہ کیا, تو نے یہ گناہ کیا, تو نے یہ گناہ کیا, اس کے گناہ کو ایکسپوز کر دیا جاتا تھا, لوگوں میں بدنام ہو جاتا تھا. اللہ نے نہ کرنے پر ہم کو ثواب لکھ دیا اور کرنے پر ایک ہی گناہ, اور وہ بھی اللہ نے چھپا دیا, ابھی گناہ لکھا نہیں. حدیث میں آتا ہے یہ کرامن کاتبین سے کہتا ہے انتظار کر, انتظار کر, شاید کہ یہ توبہ کر لے. ویٹ ویٹ, ڈونٹ رائٹ ناؤ. اگر یہ بالکل توبہ نہیں کرتا, کچھ دن گزر جاتے ہیں, اب کتنے دن, پورا دن یا پھر 24 گھنٹے یا 3 دن یا کچھ پورا ہفتہ یا 1 مہینہ, جو بھی ہو, انتظار کرتا رہتا ہے, اب توبہ نہیں کرتا تو اس کا گناہ پھر ایک لکھا جاتا ہے, اور اگر توبہ کر لی ہے تو پھر اس کا گناہ بھی نہیں لکھا جاتا, اور پلس اوپر سے وہ فرشتہ کرامن کاتبین اس گناہ کو اللہ بھلا دیتے ہیں. اتنا بڑا ہے, یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پر ہم کو ملا ہے. اس لیے اعمال صالحہ کرنے کی, اعمال صالحہ کے اندر میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, اور برے کام میں بھی طاقت ہے. اعمال صالحہ کرنے پر ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں, اور برے اعمال کرنے پر ہم ذلیل ہو جاتے ہیں. اعمال صالحہ میں طاقت ہے, جیسے اس کی مثال دنیا میں یہ کرنٹ ہے, یہ بجلی ہے, سب کو پتا ہے کہ اگر میں انگلی ڈالوں گا یا میں اس وائر کو پکڑ لوں گا تو مجھے شک لگے گا, بجلی کا کرنٹ لگ جائے گا, ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو یقین, اس میں کوئی شک ہے؟ چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے. ویسے ہی اگر کوئی ایسا ہی ہو جس میں آگ نہیں جل رہی, شو آف آگ ہے, پھر بھی بچہ ڈرتا ہے, ڈرتا ہے نا کہ آگ ہوگی. سب کو پتا ہے کہ اس میں انگلی لگانے سے میری موت واقع ہو سکتی ہے, اس کا اس کو یقین ہے. ایک کو یقین ہے کہ سانپ ہے, کہ منہ میں زہر ہے, میں انگلی ڈالوں گا یہ مجھے کاٹے گا تو میں زہر کی وجہ سے مر جاؤں گا, اس بات کا یقین ہے. اس یقین کی وجہ سے نہ تو یہ بجلی کو ہاتھ لگاتا ہے اور نہ تو زہر کے اندر میں انگلی, سانپ کے منہ میں انگلی ڈالتا ہے یا سانپ سے بھاگتا ہے, اس بات کا اس کو یقین ہے. جب دنیا کی بات کا اس کو یقین ہے تو اللہ رسول کی بات میں اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اعمال صالحہ کرنے پر اللہ تعالی اس کے لیے فیصلے کریں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, قبر میں بھی, اور برے اعمال کرنے پر بھی ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آئے گا, ذلیل ہوگا قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی. اسی پر اس باب میں وہ پوری لمبی حدیث کو بیان کی ہے, وقت نہیں. کون سی؟ وہ تین آدمی جنگل میں چلے بنی اسرائیل کے, بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی, جنگل میں گئے, بارش 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 شروع ہو گئی تو پہاڑ کے اندر میں چلے گئے,
تو انہوں نے کوئی نیک عمل کیا تھا، اس سے دعائیں کی انشاءاللہ. اس حدیث کو، بڑی لمبی حدیث ہے لیکن جو اس باب میں نقل کی ہے ریاض صالحین میں، آئندہ ہفتے کو اگر وقت باقی رہا تو اس کو بیان کیا جائے گا. اور رمضان کی، رمضان میں ہم کس طرح رمضان گزاریں، نیک عمل کیسے کریں، اس پر انشاءاللہ بات چیت ہوگی. نیک عمل کیا ہے اور اللہ اس پر کیا دے گا، روزے پر کیا دے گا، قرآن کی تلاوت پر کیا دے گا، نیک عمل میں ہمیں کیا ملے گا، اللہ نے کیسی کیسی خوشخبری دی ہے، اور روزہ عبادت تلاوت نہ کرنے پر کیا کیا برائی ہوگی، اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں، رمضان سے ایک ہفتے پہلے جو آئندہ ہفتے نیکسٹ وینسڈے کو انشاءاللہ، اس پر بیان کیا جائے گا کہ رمضان کیسے گزارے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری مائیں اور بہنیں سے گزارش ہے کہ چونکہ ابھی مصلی لوگ جلدی ایک بج گیا ہے نا، تو دعا کے بعد جلدی چلے جائیں، باتیں نہ کریں، انتظار نہ کریں، تاکہ مصلی اور آپ کا بیچ میں بھید بھاؤ نہ ہو. آپ لوگ چلے جائیں تاکہ مصلیوں کے لیے مشکل نہ ہو، دعا ہوتے ہی فوراً نکل جائیں، یا آپ کے لیے بھی آسان ہوگا، مصلیوں کے لیے بھی آسان ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. یا رحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، اے اللہ، اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو نے شعبان کا مہینہ دیا ہے، تیرے نبی نے اس مہینے میں دعائیں کی ہے، برکت کی. اے اللہ ہم سب کو بے انتہا برکت نصیب فرما، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما، ہمارے مالوں میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت نصیب فرما، ہمارے نیک اعمال میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت نصیب. الہ العالمین ہماری نسلوں میں، اے اللہ پوری امت پر رحمت اور کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہوئے یہ میری مائیں اور بہنیں اور میرے سامنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ مغفرت فرما. اے اللہ جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے سننے والوں کو، اللہ سب کی مغفرت فرما. پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ اس مجمع میں، اے اللہ جو بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما. میں اللہ میری مائیں اور بہنیں میں جو بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما. جسمانی بیماری ہو یا باطنی بیماری ہو، حسد، بغض، کینہ، کفت یا کوئی بھی بیماری ہو، اللہ شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ بہت سارے لوگوں کے پیروں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما. کینسر کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ٹی بی کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایریا رگڑنے والی بڑی قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں خصوصی رحمت نازل فرما. اے اللہ تو ان ماں باپ کو بتا دے کہ آج وینس ڈے کو فلاں جگہ مدرسے کوبہ میں، مسجد کوبہ میں بیٹھ کر بیٹی تیری بیٹی تیرے لیے دعا کر رہی ہے. اے اللہ انہیں بتا دے اور ان کی قبروں کو تیری رحمت سے بھر دے، رحمت سے بھر دے، رحمت سے بھر دے. اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری اولادوں کی مغفرت فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، نیکی کے راستے پر چلنے والی بنا دے. اے اللہ مرنا تو سبھی کو ہے، کوئی باقی نہیں رہا، آخری نبی باقی نہیں رہی، تو ہم کون ہیں اللہ؟ اے اللہ موت سے پہلے ہمیں موت کی فکر کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قبر میں حساب لیں، اے اللہ سوال پوچھیں اس کے جواب کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، حسن نیت نصیب فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یہ مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ انہیں دین کی تبلیغ و دعوت عام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو جو آتی ہے اور کام کاج کی وجہ سے نہ آ سکی، آنے کی تمنا کرتی ہے، سب کے لیے آسانیاں فرما، سب کے میاں بیوی میں خوب محبت نصیب فرما، سب کے اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ پیار اور محبت نصیب فرما، سب کے گھروں میں سکون عافیت نصیب فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحت و عافیت نصیب فرما. ٹوٹی پھوٹی بات تو مجھے میری زبان سے کہلواتا ہے، اے اللہ تو مجھے اخلاص نصیب فرما، سننے والوں کو بھی اخلاص نصیب فرما، اور میری بات جہاں جہاں تک پہنچائی جا رہی ہے ان سب کو اخلاص نصیب فرما، سننے والوں کو اخلاص نصیب فرما. اے اللہ
مجھے اپنے دل میں اے اللہ چھوٹا بنا دے، اے اللہ امت میں بڑا بنا دے، اپنے دل میں چھوٹا بنا دے، امت میں بڑا بنا دے، لوگ دین کی بات سننے کے لیے آئے، ایسی لوگوں میں محبت پیدا فرما دے، اے اللہ ایسی عظمت پیدا فرما دے، لوگ اے اللہ میرے دین کی باتیں سننے کے لیے آئے، ایسے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، اے اللہ اور مجھے شہرت سے حفاظت فرما لے، اے اللہ شعب سے میری حفاظت فرما لے، جہاں جہاں جب کبھی بھی دین کا کام اے اللہ کروں اے اللہ اس میں مجھے اخلاص نصیب فرما دے، اللہ دین کے کام کرنے کے لیے قبول فرما لے، ہم سب کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم۔